قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس اور جب ان سے کہا گیا کہ ڈالو پھر انہوں نے ڈال دی اور جادو کیا لوگوں کی آنکھوں پہ وسترہبوہم اور ڈرایا ان کو وجاءوا بسحر عظیم اور لے کر آئے ایک بہت بڑا جادو. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 116 آپ کے سامنے رکھی. اس میں لفظ جادو سے ہی آپ سمجھ کے ہوں گے کہ جادو کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ مختصراً طور پہ ہم دیکھیں گے کہ جادو کیا ہوتا ہے, لوگ کیسے کرتے ہیں, اور جو کرتے ہیں پھر اس کے لیے کیا کیا ناپاک طریقے استعمال کرتے ہیں, اور خدا نخواستہ کسی کو اگر ہو جائے تو پھر اس کا کیا حال ہو جاتا ہے, کیسے لوگ دوسروں کے ہاتھوں اس طرح سے اپنا ایمان اور اپنی دولت اور بعض دفعہ عورتیں اپنی عزتیں تک بیچ دیتی ہیں. اور پھر اینڈ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن اور سنت ہمیں اس بارے میں کیا کہتا ہے. مجھے تو اس ٹاپک کو اسٹڈی کرنے سے جو بہت بڑا فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ دل کی گہرائی سے اللہ کا شکر نکلا, کیونکہ ہر ٹاپک کی طرح اس ٹاپک کے اینڈ پہ بھی وہی بات نکلی کہ جس نے اللہ پر نظریں لگا دی, اس کے احکامات کو اپنی عملی زندگی میں رکھا, اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا, نہ تو وہ کسی پہ جادو کرے گا نہ سوچ سکتا ہے, اور خدا نخواستہ اگر کوئی اس پہ کرنے کا ارادہ بھی کرے گا تو اس کو جادو نہیں ہوگا. یہ پورے سیمینار کا اینڈنگ ورڈ ہے جو میں نے ابھی بول دیا, قال اللہ وقال الرسول. اپنی زندگی کو سنتوں میں ڈھنگ لیں گے تو اس کے نتیجے میں جو چیز ہمارے سامنے آئے گی وہ کیا ہوگی کہ ہم شیطان نما ہر چیز اور ایسی چیزوں سے بچ جائیں گے. تھوڑا تھوڑا تمہید باندھنے کے لیے ذکر کرنا ضروری ہے کہ جادو میں کیا فرق ہے اور سحر کیا ہوتا ہے اور شیاطین کا اس سے کیا تعلق ہے, لیکن یہ سب کچھ سننے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیجیے قرآن پاک میں جادو کا ذکر ہے کہ نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا جادو ہے. ہاں جادو ہے. اس کی حقیقت کیا ہے کہ جادو کا لفظ جس مادے سے ہے اس کو سین ہا را کہتے ہیں, اور قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں تو 63 ٹائمز یہ لفظ استعمال ہوا ہے. دیٹ مین کہ سحر ہے, لیکن اب یہ ہے کیا, کس معنوں میں استعمال ہوا ہے, تھوڑی سی اس کی بات کروں گی, اور ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو آپ کی ضرورت ہے انشاءاللہ آپ کو بتاتی بھی جاؤں گی کہ لفظ سحر کیا ہوتا ہے. سحر سے مراد ہے چھپی ہوئی چیز. اردو میں آپ لفظ سنتے ہیں سحر کا وقت ہو گیا, صبح کا وقت ہوتا ہے نا, بالکل اندھیروں سے روشنی پھوٹتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم رمضان میں جو کھانا کھاتے ہیں صبح اٹھ کے اس کو کیا کہتے ہیں, سحری, چھپے ہوئے وقت میں کھانا. بعض دفعہ بچپن میں ہم یہ سوچتے تھے کہ ہمارے امی ابو ہم سے چھپ کے کھا رہے ہیں, اور بچے آج بھی اگر یہی معصومیت اپنے اندر رکھتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ اچھا جی یہ مجھے سلا کر تو آپ نے کھانا کھانا شروع کر دیا تھا تو اس میں بھی چھپی ہوئی چیز آ گئی. ٹھیک ہے, بل اسحار سحریوں کا وقت, یعنی رات کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو ہر چیز کو اندھیرے کی چادر میں چھپا لیتا ہے. سحری کیا ہوتی ہے, جس کے اندر تھوڑا سا روشنی کا اثر آنے لگتا ہے. تو بیسیکلی اگر ہم ڈکشنری سے میننگ دیکھیں سحر کا, تو سحر کہتے ہیں کہ وہ عمل جس میں پہلے شیاطین کا قرب حاصل کیا جائے. یہ پہلا مرحلہ ہے, ہم اسی کو سٹیپس میں دیکھیں گے. سحر کیا ہے, یعنی میں اور آپ ابھی نہیں کر سکتے, اور اللہ نہ کرے ہم کبھی بھی کر سکے, کیونکہ اس کی پہلی شرط کیا ہے کہ شیطانوں کا قرب حاصل کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, قریب ہونا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی مدد لینا. کیا جملہ بنا, سحر وہ عمل جس میں پہلے شیطانوں کا قرب حاصل کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ان سے مدد لی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک اور تعریف کیا ہے کہ سحر کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے. صحت مند تھے, بیمار ہو گئے, آپ ہیں صحت مند, یہ ذہن میں رکھیے گا, انشاءاللہ آپ کا خوف دور ہوگا اس موضوع کو سن کر, آپ خوف زدہ نہیں ہوں گے. سحر ایک دکھنے والی چیز ہوتی ہے لیکن ریئلٹی نہیں وہ ہوتی. یہ ایسی ہے کہ جیسے اگر ہم کوئی چیز اوپر سے تھوڑی سی اس کے کوئی کلر وغیرہ چینج کر کے دکھا دیں, لوگ سوچیں گے کہ یہ چیز اسی رنگ کی ہے, لیکن تھوڑے سے پانی کے ساتھ جب دھوئیں گے تو اوپر کا سب رنگ اتر جائے گا, اصل سے وہی چیز ہوگی. تو سحر ہوتا بھی اچانک ہے اور جاتا بھی اچانک ہے. جب آتا ہے تو ایک دم اس کا اثر ایسے دکھتا ہے کہ بندہ صدیوں کا بیمار ہے, اور جس پہ یہ کیفیت ہوتی ہے اس کو لگتا ہے کہ کوئی میرے حال نہیں جان سکتا, مجھ پہ کیا بیت رہی ہے میں نہیں جانتی. اور جب وہ ٹھیک ہوتا ہے اللہ کے حکم سے, ہوتا بھی اللہ کے حکم سے ہے, تو ایسے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے کہ ایک آدھا گھنٹہ پہلے جو بندہ بالکل ایسے ہینڈی کیپ بن کے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے سے بھی رکا ہوا تھا, وہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل ہیلدی فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو چیزوں کو ان کی اصل سے پھیر دینا. ایک اور تعریف ہے سحر کی ڈکشنری میں کہ ساحر یعنی جادوگر جب باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے ہٹ کر سامنے لاتا ہے تو گویا اسے دینی حقیقت سے پھیر دیتا ہے. اسی طرح ابن عائشہ سے روایت ہے کہ عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا کہ یہ تندرستی کو بیماری میں بدل دیتا ہے. تو گویا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جادو کے مختلف رنگ ہیں نا, صحت کو بیماری میں بھی بدل دیتا ہے, حق کو باطل میں بدل دیتا ہے. اسی طرح سحر وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد لطیف اور نہایت باریک ہو. سحر کسی چیز کو خوبصورت ہے, ہر ایک کو لگے گا مجھ پہ تو جادو ہوا ہوا ہے, ایسی جادو ہوتا ہے. تو یہ ساری آٹھ نو قسمیں ہیں, اگر آپ ساتھ چلتے تھے چلتی رہوں گی آپ کے, اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. یعنی وہ اللہ کے سحر یہ ہے کہ کسی چیز کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے تاکہ لوگ اس سے حیران ہو جائیں. چلیے اتنی بات تو ہم نے ڈکشنری سے سمجھ لی. ہر چیز کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں سمجھنے کے, ایک اس کو ڈکشنری سے سمجھ لیں, اس کو لغت کہتے ہیں لغوی تعریف, ایک ہوتی ہے اصطلاحی تعریف, یعنی اسلام کیا کہتا ہے سحر کے بارے میں, اسلام کی نظر میں جادو کیا ہے. تو جادو کیا ہے کہ ہر وہ کام جس کا سبب چھپا ہوا ہو اور اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی ہو. اسلام نے جادو کو نہ تو یہ کہا ہے کہ یہ بالکل نہیں ہے اور نہ یہ کہا ہے کہ یہ سب چیزیں جادو سے ہوتی ہیں. آج ہمارے ہاں جو مختلف چیزیں ہو چکی ہیں نا, اس کے اندر یہ ایکسٹریم آ چکی ہے کہ کچھ نے کہا کہ جادو ہے ہی نہیں, اٹ ایگزسٹ نہیں کرتا, اس کے دلائل بھی قرآن پاک میں موجود ہیں, ہاروت ماروت کا واقعہ موجود ہے, پھر سورت فلق اور ناس کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کی کیفیت موجود ہے, پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جادوگروں کا قصہ تو کئی بار موجود ہے. تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جادو نہیں ہے. افسوس کی بات ہے کہ انسان جب بہت پڑھ لکھ جاتا ہے نا تو وہ ہر چیز کی دلیل مانگتا ہے. آج جہاں سائنس کی ترقی نے لوگوں کو بے بہا چیزیں دی, وہاں ایک یہ گمان دے دیا کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کو نہیں ماننا. اسی لیے بہت سارے لوگ عقل کی بنیاد پہ اللہ کو نہیں مانتے, کہتے اگر گاڈ ایگزسٹ تو ہمیں دکھتا کیوں نہیں ہے. کسی عالم سے کسی ایتھیسٹ نے یہ بات پوچھی تھی کہ اگر اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں, اس کو زور سے تھپڑ مارا تو کہ ہائے تم نے مارا مجھے درد ہو رہی ہے, کہا کدھر ہو رہی ہے دکھاؤ, تو میں کیسے دکھاؤں, تو کہا ایسی خدا میں تمہیں کیسے دکھاؤں. کسی نے ایک سوال کیا کہ اچھا شیطان اگر آگ سے بنا ہے تو جہنم کی آگ اس کو جلائے گی کیسے, کیا فرق پڑتا ہے, یعنی آگ کو مزید آگ دے دی جائے. تو انہوں نے پاس پڑی ہوئی مٹی کا ایک پتھر لے کر اس کو زور سے مارا تو وہ پتھر جا کے اس کے اوپر لگا, چیخنے لگے ہائے تم نے مجھے مارا اتنی زور سے مارا. اس نے کہا کیا مارا, کہا مٹی ماری, کہا تم کس چیز سے بنے ہو, کہا مٹی سے بنے ہو, کہا بتاؤ جب مٹی سے بنے ہو تو مٹی نے تمہیں کیسے مارا. تو عقل کی دلائل تو بہت سارے دیے جا سکتے ہیں نا, تو لہٰذا یہ کہنا کہ جادو نہیں ہے, آج ڈاکٹرز کے اوپر ایمان ہے تو جراثیم کو بھی مانتے ہیں, بیکٹیریا کو مانتے ہیں جبکہ کبھی نہیں دیکھا, لیکن جب اسلام پہ بات آتی کہتے ہیں دکھاؤ کدھر ہیں فرشتے, کدھر ہے خدا, کدھر ہے جادو. تو ہم جب قرآن اور سنت کی ڈکشنری لیتے ہیں, قرآن کو سمجھنے کی ڈکشنری سنت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سارے معاملات ہمیں دکھتے ہیں. اسی طرح آپ کی زندگی میں کئی اور ایسے ایشو سامنے آئے جس میں جادو کا تھا, تو جادو تو ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ کیا ہر چیز جادو کے ساتھ ہے اور ہر چیز جادو سے ہو جاتی ہے, یہ بھی درست نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی بتا دیا, پہلی بات ہے کہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتے, سورۃ طہٰ کی آیتوں میں کامیاب نہیں ہوتا. جو جادو کا کام کرے کرائے اس کو دوبارہ توبہ کر کے تجدید ایمان کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن اور سنت میں ملتی ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ جادو کرنے والا حقیقت میں بعض اوقات اتنی بڑی تباہی پیدا کر دیتا ہے جتنا بہت بڑا زلزلہ آنے والا نہیں پیدا کرتا. زلزلے سے تو لوگوں کے گھر ٹوٹتے ہیں نا, لکڑیاں گر گئیں, ان کی اینٹیں گر گئیں, لیکن بعض دفعہ ایک ہنستے بستے گھرانے کو جادو کی نظر کر دیا جاتا ہے اور وہاں بہت ہی زیادہ ان لوگوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں. تو یہ کرنے کا ابن قدامہ ہے, جادو ایسی گرہوں اور دم درود اور الفاظ کا نام ہے, تین چیزیں یاد ہیں. کوڈ ورڈ میں لکھتے جائیں گے, پہلی شرط یہ کہ جو آپ سے آپ کی گھر کو جوڑنے میں آپ کی ماں کا نام پوچھے تو سمجھ لیجئے کہ وہ پکا جادوگر ہے. جادوگر ایسا عمل کرے یا دل یا عقل متاثر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں پہ اس کا کوئی اثر نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے وحی کو محفوظ رکھا ہوا ہے, لیکن آپ کو اپنی نجی لاحق ہوئی. لیکن اللہ کی سورت فلق اور ناس کے ذریعے, اور اس کو بیمار بھی, وہ شخص بیمار بھی ہو سکتا ہے. شوہر اپنی بیوی سے دور بھی جاتا ہے, یعنی شوہر کے اندر وہ قربت نہیں رہتی, میں نفرت پیدا کر کانٹریکٹ کی وجہ سے وہ ہوتا ہے. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جادو, یعنی اب ہم نے جادو سیکھنا تو نہیں, دیکھیں کہ ہم نے اتنوں کو راضی کرنا. کتاب ہے عربی کے, چند سال پہلے ان کا انتقال تھا, کمیٹی کے یہ فینا تھے, ان جتنی بھی آپ کو یہاں ہوں گی اس میں جائیں, کیونکہ آپ بہت اہم بات سن رہے ہیں. بیت الخلاء میں جاتے ہیں, پیریڈز بلڈ, اگر آپ کا پرلپ دکھائیں گے کہ جس میں آپ آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جادوگر کیا کرتے ہیں, کچھ نکلتا ان کو دیکھتے ہوئے, اور کچھ, اور وہ بھی بسم اللہ پڑھتا ہے, جس کو خود دوسرے شہر کی خبر دے کے جاؤ وہاں جاتے ہیں. اور بات ایک بات تو سمجھ ہی گئے ہوں گے, وہ اور رحمان بس کو آپ نے کہیں دا فرسٹ موسٹ کفر ہے, اللہ کا انکار کرواتے ہیں. پھر کئی کئی دن تک قبرستان, ایک اور جگہ سے بھی یہ بات سنی, 40 راتوں تک. اب دیکھیے, امیجن, سورت جن کی تلاوت کرنی ہوتی ہے, آپ یہ تلاوت شروع کرتے ہیں تو شیاطین آپ کو ڈراتے ہیں. کرٹوں گا 40 دن کر لے تو وہ جی گیا, تھک گیا. کوئی جادو کا کام کرتا یا کراتا ہے اس کی اپنی بیوی کے قابل نہیں رہتے. دیکھیے کہ اکثر لوگ جادو کرانے کی کوششوں میں نامرد ہو جاتے ہیں. ہے کہ انسان کا دباؤ, اللہ تعالیٰ کمانے سے جادو کرنے کرانے والے لوگ, آپ دیکھیے جو کر رہے ہیں, یعنی مثال ہے جس کے پاس لوگ جا کے یہ کام کرا رہے ہیں, اگر اس کی زندگی بے سکون ہے تو اس کو سکون ملے گا, اور وہ اس کو بھی یہی کام کرائیں گے. پھر کہیں گے اس کو ہم اپنے ہاتھ سے جی کہیں بھیجیں. حالات بعض دفعہ ہونے لگتے ہیں کہ جس کو ایک انسان کہتے کوئی بات نہیں, شکا بکرا ہے, یہ کالا کیوں ہے, ان سے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اپنے کپڑے لینے دلوان, وہ کہتے ہیں اس کی قمیض لے کر کہ اس نے پہننی ہو یا چیز اس کو بہت پسند ہے وہ اپنے سامنے رکھو, پھر اس طرح سے اب وہ ایسے کیشیں کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں پڑھنے اور سننے کے دوران ہمیں کتنی گمبھیر لگ رہی ہیں. مجھے یقین ہے کہ جتنے آپ ساتھی سن رہے ہیں وہ سوچیں گے کہ اتنے گندے کام کون کرتا ہوگا, اتنے خراب کام کون کرے گا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کا سکون لوٹا ہوا ہے. چند چیزیں اور آپ کو شیئر کر کے سناتی ہوں. کہتے ہیں کہ کچھ کو عربی کے علاوہ کچھ دوسری زبان میں ایسے الفاظ لکھنے پڑتے ہیں جس میں کفر کا معنی ہو. شیطان جادوگر سے پہلے حرام کام کرواتا ہے, پھر اس کی مدد کرتا ہے. جتنا زیادہ بڑا کفریہ کام وہ کر کے آئے گا, شیطان اس کی اتنی زیادہ بات مانے گا, فرما بردار ہو جائے گا. اور اگر جادو سیکھنے والا شیطان کو خوش کرنے میں ناکام ہو جائے تو شیطان اس کی خدمت کرنے سے رک جاتا ہے اور اس طرح سے اس کو نقصان پہنچاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورۃ طہٰ کی آیت 124 میں آتا ہے, وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اور جو میری یاد سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دیتا ہوں. اسی جگہ ایک طرح آتا ہے کہ نقید لہو شیطانا, ہم ایسے شخص پر جو اللہ کی یاد اس کی نصیحت سے منہ پھیرتا ہے, ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ اس کی زندگی بھی اس کے اوپر تنگ ہو جاتی ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ ایسا بندہ نہ دنیا میں کسی کامیابی کو پا سکتا ہے نہ آخرت میں پاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جادو کے زور سے سب کچھ, اور یہ اور وہ, دس اینڈ دیٹ. آپ بتائیے کہ کیا جادو کے زور سے اگر سب کچھ ہو سکتا تو جادو کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے ملک کے صدر نہ بن چکے ہوتے, دنیا کے سب سے بڑا دولت مند شخص جادوگر نہ ہو سکتا, دنیا کی سب سے خوبصورت عورت جو ہے اس کے ساتھ وہ شادی نہ کر چکے ہوتے. کبھی کہیں دور قریب سے آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہو, کیا آپ کے ذہن میں کوئی بہت ایکسٹرا سکسیسفل بندہ جادوگر نظر آتا؟ آپ اپنے بچوں کو اچھے سٹیٹس پہ دیکھنا چاہتے ہیں نا, جادو سیکھیے اور آپ کے سب کے بچے ڈاکٹر بن جائیں, بچیوں کے رشتے شہزادوں کے گھروں سے آنے لگ جائیں, شہزادوں کی بیویاں بن جائیں. کبھی ہوا ایسا؟ از پاسبل. آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر آپ سے بڑی محبت کرنے لگے, جائیے جادو سیکھیے, پھر دیکھیں شوہر آپ کے پیچھے پھرے اور آپ کی بہت عزت کریں. کبھی ایسا سنا؟ عقل میں نہیں. آپ دنیا میں بڑی بڑی جنگیں دیکھیں, اس وقت دنیا کس طرح ریسورسز کے پیچھے بھاگ رہی ہے. اگر جادو کرنا اتنا آسان ہوتا اور جادو کے زور سے انسان اس طرح سکسیزفل ہوتا تو اتنے لوگوں کو مروانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سپر پاور جاتی ساری دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملکوں پہ قبضہ کر لیتی. اور اسی طرح سوغن آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں. یاد رکھیے جادو حقیقت ہے. شیطان انسان کے جسم میں خون کی ترنگ دوڑتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو کچوکا لگاتا ہے شیطان لگاتا ہے. سمجھ لیجیے ایک بات کے لفظ جن اور شیطان کو ہم نہیں سمجھ پاتے. یہ بھی ہماری بہت ہی کم علمی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ اچھا شیطان ہے تو پھر وہ تو ایک ہے بس ابلیس. حالانکہ ایسا نہیں ہے. قرآن پاک میں سورت کہف میں آتا ہے کان من الجن. جس طرح آدم علیہ السلام ابو البشر ہے نا, انسانوں کے بڑے ہیں, اس طرح جو ابلیس ہے نا وہ ابو الجنات تھا. آپ یہ سمجھ لیجئے. آج جنات کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. شرک, یہ جو بھی عمل ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت, یہ سارا شیطانوں کے کون سے گروہ سے ہوتا ہے؟ جو غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں. ان کو خوش کرنے کے لیے مختلف طرح کی چیزیں جو لوگوں نے کی ہوتی ہیں, اس سب کو اگر آپ سامنے رکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی کوئی سلیم الفطرت شخص ایسی چیزوں کو نہیں سوچ سکتا. سورہ جن اگر آپ سب نے قرآن پاک میں پڑھی ہو, 29 پارے کی سورہ ہے, آج جا کے اس کا صرف ترجمہ پڑھ لیجئے. اس میں تو ہمارے اندر مسلمان جن بھی ہیں اور نافرمان جن بھی ہیں. جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں جن ہوتے ہیں. اچھی اچھی جگہوں پہ جنات کا جگہ ہوتی ہے. بیت اللہ میں جن موجود ہیں, مسجد نبوی کے گرد جنات ہوں گے, سب جگہ موجود ہیں. اس وقت میں نے اس موضوع کو ٹچ ہی نہیں کیا, یعنی بیسیکلی آج ٹائم کی کمی کا اندازہ رکھتے ہوئے میں نے جنات کے ٹاپک کو ٹچ نہیں کیا آپ کے ساتھ, ورنہ میرے سامنے بیسیوں دلائل قرآن کے موجود ہے کہ جن کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جنات ہیں. اور احادیث سے بھی روشنی لے تو مل جاتا ہے. آج ہم براہ راست جادو پہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس نے آج بھولے بھالے لوگوں کا اس طرح سے برا معاملہ کیا ہوا ہے کہ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا واقعہ سنانا چاہوں گی تاکہ کسی اور واقعے کو سننے سے پہلے ہم یہ دیکھ سکیں کہ تعالیٰ نے اپنے لیے جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. جب وہ اتنے کار اتنی نمازوں ہو گئے تو پھر آج میں اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں. واقعہ جو ہے یہ حضرت عائشہ کی زبان سے سنیے. کہتی ہیں کہ قبیلہ بنو زریق سے تعلق رکھنے والے ایک شخص جس کا نام لبید بن عاصم تھا. لبید بن عاصم وہ ظالم یہودی تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. اس نے جادو کیا جس سے آپ متاثر ہوئے. آپ کا خیال ہوتا کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے حالانکہ آپ نے وہ نہیں کیا ہوتا. اشارہ ہے بیوی کی تعلق کی طرف, یعنی آپ کو ایسے وہم ہوتا تھا کہ مجھے غسل کی حاجت ہے. یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا یہاں تک کہ آپ ایک دن یا رات میرے پاس تھے اور بار بار اللہ سے دعا کر رہے تھے. اس کے بعد مجھ سے فرمانے لگے, اب دیکھیے آپ کو جادو ہے, اثر تھا, آپ خود دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے یہ اثر دور کر دے. اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میرے ساتھ کیا ہے. پھر عائشہ سے کہنے لگے کہ آج اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا. میرے پاس دو آدمی آئے, مراد ہے کہ فرشتے انسان کی شکل میں آئے, جن میں سے ایک میرے سر اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا. ایک نے دوسرے سے پوچھا, اس شخص کو کیا ہو گیا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پوچھا. تو دوسرے نے کہا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے. پھر اس آپس میں گفتگو کر رہے ہیں فرشتے اور اللہ کے نبی سن رہے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی کے جو خواب تھے نا وہ بھی نبوت کا حصہ تھے, تو نبیوں کے خوابوں کو بھی سچ ماننا ہوتا ہے. خیر آپ دیکھ رہے ہیں اور فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں. اس نے کہا کس نے جادو کیا؟ کہا لبید بن عاصم نے کیا. دوسرا پوچھتے کس چیز سے کیا؟ تو اس نے کہا کہ کنگھی, بالوں اور کھجور کے خوشے کے خلاف میں. اس نے کیا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا ایک یہودی لڑکا. وہ آپ کی خدمت کے دوران اس نے کہیں آپ کے سر کے چند بال لے لیے. یہ بال اس شخص کو مل گئے, لبید بن عاصم کو. اس نے ان بالوں کو گرہیں لگائی, 11 نوٹس لگا کر. آگے سنیے کیا ہوتا ہے. کہا کہ جس چیز میں اس نے جادو کیا ہے وہ کیا ہے؟ کہا بیر زروان, ایک کنواں تھا مدینہ میں زروان نام کا. کہتے ہیں کہ وہ آپ کے بال کنگھی والے جو تھے وہ لا کر اس کنویں میں ڈال دیے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس کنویں کے پاس گئے, اسے نکالا, پھر واپس آ گئے اور فرمانے لگے, اے عائشہ اس کا پانی انتہائی سرخ رنگ کا ہو چکا ہے اور اس کی کھجوروں کے سر ایسے تھے جیسے شیطان کے سر ہوں, یعنی بہت بد شکل تھی. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے جادو کنویں سے نہیں نکالا؟ آپ نے فرمایا جب اللہ نے مجھے عافیت دے دی تو میں نہیں چاہتا کہ لوگ کسی شر اور فتنے میں مبتلا ہوں. اس کے بعد آپ نے اسے نکالنے کا حکم دیا اور اسے زمین میں دفن کر دیا. میں نے آج کے اس سیمینار کے اینڈ پہ بہت سارے سوالات کا جواب پہلے سے یہی تیار کر رکھا تھا. بہت سارے لوگ آپ میں سے جو بھی کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں وہ اینڈ پہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم خود تو نہیں کرتے لیکن اگر کوئی ہم پہ کر دے تو کیا پھر ہم اس کا علاج تو کر سکتے ہیں نا, اس کا توڑ تو کر سکتے ہیں نا. تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی سنت یاد رکھیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا, لبید بن عاصم نے کیا, ماہ خیبر سے کچھ یہودیوں اس آدمی نے کچھ اللہ کے نبی کے خلاف کچھ اس طرح کا کام کر دیں کہ آپ کے اوپر جادو ہو جائے, کسی کو بات پتہ بھی لگ گئی, جا دیکھ بھی لیا, کھول بھی لیا, اللہ اس کا کیا کیا جائے, مروائیں اس کو؟ تو آپ نے کہا کہ جب اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے تو میں اس کے پیچھے کیوں لگوں, میں اس کے خلاف لوگوں کو کیوں بھڑکاؤں, اور اس طرح سے آپ نے اس کو اس کا ذکر بھی نہیں کیا. میں سوچتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا دل اگر ہمارا ہو جائے کہ جو لوگوں نے آپ پہ جادو کیا ان کو معاف کر رہے ہیں, تو کم از کم ہم لوگوں کی باتوں پہ تو ان کو معاف کر دیں جو وہ ہمارے خلاف کرتے ہیں. ہم تو کسی کو معاف ہی نہیں کر سکتے جب کوئی وہ ہمارے خلاف بات کر دے, ہمیں کچھ کہہ دیا, مجھے کیا سمجھا, لوگ ہماری دعوت نہ قبول کرے ہم ان سے ناراض, لوگ ہمارا گفٹ قبول نہ کرے ہم اس پہ ناراض, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں لڑے رہتے. تو یاد رکھیں یہ سنت ہے, اسلام کا اصول کیا ہے کہ چیز کو ختم کر دو اور اس شر کو نہ پھیلاؤ, کیونکہ ورنہ پھر سب لوگ لبید بن عاصم کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے, خانہ جنگی ہوتی, اور آپ کہیں کہ لڑائی برائے لڑائی والا معاملہ ہوتا. تو لہٰذا یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اور اس چیزوں کے اندر اگر انسان اپنی وجہ ڈھونڈے کہ میں کیسے ہوں, میرا اس میں کیا قصور ہے, ہوا تو یہ اللہ کے حکم سے پر کیوں ہوا, اتنی دنیا کے لوگوں کو چھوڑ کر میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو گیا, اور اس طرح کے حالات میں انسان پھر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو رکھتا ہے. آپ کو کہ اللہ کے نبی پر کچھ علماء کے مطابق 40 دن تک اس جادو کا اثر رہا تھا, اور آپ کے ذمہ یہ سوال ہے کہ اللہ کے نبی پہ کیوں ہوا, امت کو سکھانے کے لیے. آج ہم اس واقعے کو اپنے لیے نصیحت کیوں بنا رہے ہیں؟ ہمارے لیے تو اللہ کے نبی کا عمل سب سے پیارا عمل ہے. اللہ نے آپ کو ہر تکلیف میں مبتلا کیا جو انسانوں کو ہو سکتی ہے. اگر آج مجھے اور آپ کو کہیں خدا نہ خاصہ پتہ لگ جائے کہ ہم پہ کسی کا اثر ہے, کچھ کہہ دیا کہ ہو گیا, تو ہم کم از کم اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچ لیں کہ اللہ کے نبی کو ہو گیا تو میری کیا اوقات ہے, کوئی بات نہیں, جو انہوں نے کیا تھا وہ میں نے بھی کرنا ہے. وہ انشاءاللہ ہم جب اینڈ پہ علاج کی بات کریں گے تو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ اس بات کو کریں گے. لیکن جو نہیں کرنا وہ یاد رکھیے کہ کبھی فرسٹ تھنگ یہ ہے, اپنے اوپر کوئی بوجھ دیکھیں, سستی دیکھیں, کسل مندی دیکھیں, کوئی تکلیف دیکھیں, تو یہ نہیں سوچنا کہ مجھ پہ جادو ہوا, کیونکہ جادو سے پہلے ایک اور عمل انسان پر ہو جاتا ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے, خود فریبی کا جادو, خود اختصابی کا جادو. ایک شیطان تو ہم سب کے اوپر مسلط ہے. اب آپ اپنے اوپر لیجئے, صبح سے لے کے ابھی تک کئی بار آپ کو کئی شیطانی خیالات آئے ہو سکتے ہیں, سر میں درد ہو سکتی ہے, آپ صبح اٹھے تو کسل مندی تھی, سستی تھی. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہم نے سیکھ لیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کار اگر اپنا لیا, ہر قسم کا جادو ٹونا اور ہر طرح کی چیزیں ہماری زندگی سے ویسی نکل جائیں گی. آج مجھے تو ایسی لگتا ہے کہ امت مسلمہ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے, کہ ہماری زندگیاں قرآن اور سنت کے خلاف ہو گئی. ہم نے وہ باتیں جس کو اللہ کے نبی نے کامیابی کی دلیل بنا کر پیش کیا ہم اس کو سیریس نہیں لیتے. مثلا آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی جہاں کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیے جائیں, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کلی بھی کر لی جائے. اب سمپل سی بات ہے, ہم بڑی باتوں کو بعد میں دیکھیں گے, ذرا سا پہلے اپنے دل کی مٹی کو تو ہم نرم کریں. ہم جادو سیکھنے آئے ہیں, پتہ نہیں ہمیں نماز بھی آتی ہے کہ نہیں, ہم جادو کا توڑ کر رہے ہیں, پتہ نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا کوئی فکر ہے بھی ہے کہ نہیں. اتنا آسان کام ہے, آپ لوٹ نوٹ کیجیے, کسی گھر سے خیر ختم بھی نہیں ہوتی. کرنا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو, کھانے کے بعد ہاتھ دھو لو, اور ایک روایت میں کلی کی بات ہے. کیا آج ہم سب مسلمان, نان مسلم کو چھوڑ دیجیے, کیا ہم اپنے لوگ اس چھوٹی سی سنت کا اہتمام کرتے؟ نہیں کرتے, الا ماشاء اللہ. ہاتھ ویسے دھو لے تو الگ بات ہے, اسپیشلی دھلے ہوئے ہاتھوں کو بھی کھانے کے نام پہ دھونا یہ سنت ہے اور اس کو کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے وقت اپنے گھروں کے دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیا کرو, اور اپنے بچوں اور اپنے جانوروں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دو. کیوں؟ کہ یہ وقت شیاطین کے اپنے گھروں میں جانے کا ہوتا ہے. اگر تم کھلی جگہوں پہ جاؤ گے, ایکسپوز ہوگا, تو کسی نہ کسی جن کے اوپر آنے کا خطرہ ہوتا ہے. اب آپ بتائیے, کیا یہ وہی وقت نہیں ہے جس کو ہماری اصطلاح میں پارٹی ٹائم شروع ہونے کا وقت کہتے ہیں؟ عموماً دعوتوں میں, پارٹیوں میں, کھانوں میں, یا کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو مغرب ہی ایک ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد جائیں گے. اب جب جاتے بھی ہیں تو ماشاءاللہ پورے ایکسپوجر کے ساتھ جاتے ہیں, کھلے عام جاتے ہیں, بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جنات ہم پہ اثر کر سکتے ہیں. وہ جا رہے تھے, ہم خوشبوؤں میں بسے ہوئے تھے, ہم نے خوب میک اپ کیا ہوا تھا, ہمارے بال کھلے تھے. یہ آپ پڑھیں گے جب یہ پورا ٹاپک, آپ حیران ہو جائیں گے, آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ پر جادو صرف آپ نے کیا. میرے پہ وہ ماں صاحب بکم مصیبت نلا بیما کسبت عیدی کم, لمبے بالوں کے ذریعے شیطان جسم میں جاتے ہیں, لمبے ناخنوں کے ذریعے شیطان جاتے ہیں, جسم میں خوشبو کے ذریعے جسم میں جاتے ہیں. حیض کے کپڑے کے ذریعے جسم میں جاتے ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیں تو بالکل وہی بات ہے کہ سنتوں میں جو طریقے بتائے گئے تھے نا وہ پریونشنز تھیں، اللہ کے نبی نے طریقہ بتا دیا، ہم اس پہ عمل کرتے تھے، ہماری زندگی میں سکون ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا اور قرآن میں بھی موجود ہے، سورۃ نور میں آپ پڑھتے ہیں کہ جب گھروں میں جاؤ تو السلام علیکم کہہ کر جاؤ، رائٹ، سنا ہوا، اور وہاں جا کے اللہ کا نام لو. حدیث میں آتا ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہو. کوئی شیطان اگر گھر میں ہے بھی، فار ایگزامپل کوئی آپ کے استقبال میں بیٹھا ہوا کہ ابھی یہ گھر آئیں تو ذرا ہم ان پہ عاشق ہوں، وہ آپ کی آواز سن کر بھاگ جائے. صرف سلام کا یہ اثر ہے. آپ سوچئے کہ آپ سلام کر کے گھر میں داخل ہوں، ہم سمیت جتنے مشل آپ ساتھی یہاں بیٹھے خود سے پوچھیں، سمپل سی بات ہے، یہ نہیں ونس ا وائل، کبھی کبھار، نیور، آلویز، عادت ہوتی جو آپ کے جسم کا حصہ بن گئی. کیا ہمیشہ گھر میں جا کر چابی لگائی اور دروازہ کھول کے کہتی ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ؟ اگر کہتے ہیں تو آپ سیف ہیں، ڈونٹ وری، کوئی شیطان، کوئی جن، جنوں کا بڑا بھی آپ کو کچھ نہیں کہتا. فرمایا کہ تمہاری آواز سے وہ بھاگ جائیں گے، اور اگر صرف اس ایک سنت پر عمل کرنے سے وہ بھاگیں گے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ باقی سنتوں پر عمل کا کیا نتیجہ نکلے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اگر تم سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ گے تو شیطان تمہارے ساتھ نہیں کھا سکے گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں یا ایک سیدھے سے بھی کھاتے ہیں اور بائیں سے بھی کھاتے ہیں؟ برگر اینڈ ڈرنک کا تصور لے لیجئے تو آپ کو دونوں ہاتھ ہی کھولنے پڑتے ہیں. اگر آپ نے برگر رائٹ ہینڈ میں پکڑ لیا تو کوک کا جو کین ہے وہ لیفٹ میں ہوگا، یا اپوزٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بائیں ہاتھ سے کھائیں تو فرمایا کہ شیطان تمہارے ساتھ کھاتا ہے، دائیں ہاتھ سے فرمایا کھانا کھاؤ گے تو شیطان تمہارے ساتھ کھا ہی نہیں سکے گا. حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ جو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے تو وہ بسم اللہ پڑھ لے، اس کے بسم اللہ پڑھتے ہی شیطان قے کر دے گا، جتنا کھانا وہ آپ کے ساتھ کھا چکا تھا وہ اتنا کھانا نکال دے گا. اب آپ مجھے بتائیں کیا ہم اپنے بچوں کو اس بسم اللہ کی ٹریننگ دیتے ہیں؟ ہم پہ کوئی بڑا جادو کیا ہوگا، ہم تو اپنے نفس کے شیطان کیا تو پھنسے ہوئے ہیں. ہر بندے کے اوپر ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ ہے. حدیث میں آتی ہے صبح اٹھتے ہی شیطان انسان کو کہتا ہے سوتے رہو، بھی رات لمبی ہے. روایتوں میں آپ کو کئی دفعہ میں نے اپنی تفسیر کلاسز میں بھی شیئر کی ہے کہ رات کو جب ایک انسان سوتا ہے تو آدم کی گدی، یہ جو بال ہے نا ہمارے سر پہ، یہاں پہ گدی سمجھ لیجئے کہ چٹیاں باندھنے، شیطان جہاں ہمارے بالوں میں تین گرہیں لگاتا ہے اور ہر گرہ کے دوران کہتا ہے سوجا رات بڑی لمبی ہے، سوجا رات بڑی لمبی ہے، سوجا رات بڑی لمبی ہے. پھر فجر کے قریب جب انسان کی آنکھ کھلتی اٹھتا ہے تو پہلی کھل جاتی ہے، پھر وہ اٹھتا ہے وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل، پھر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے نماز پہ گرہ کھل جاتی ہے، پھر سارا دن شیطان کی پناہ سے نکل کر رحم کی پناہ میں آ جاتا ہے. اور اگر اس کے برعکس آپ دیکھیے، اب اس کو بھی ذرا سمجھیے کہ اس سنت پہ ہمارا کتنا عمل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب رات کو بستر پہ جاؤ تو بستر کو جھاڑ لو. آپ کو پتا ہے کہ بستر کا کونا، جیسے یہ بیڈ شیٹ ہے نا، تو یہی کونا اس کا پکڑ کے نا اس کو اوپر اٹھا کے تیسے جھاڑنے کا حکم ہے. آپ کہیں گے ہمارے گھر تو اتنے پوش گھر ہیں، ہم تو مٹی کو نہیں آنے دیتے، ہمارا تو بہت ہے اینٹی بیکٹیریل ماحول ہے، ہم کیا کریں؟ سنت سمجھ کے کریں. اب یہ عمل کرنے سے شیطان اتر گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ بیٹھتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کل پڑھ کے قل قل ھو اللہ احد قل اعوذ برب الناس اور فلق، تو اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے ایسے کر کے، پھر اس کے بعد جہاں تک ہاتھ جاتے اپنے پورے جسم پہ پھیرتے، اس سے شیطان بھاگ جاتا. ہم یہ سنت کب کرتے ہیں؟ کتنا کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. ہوتا کیا کہ جب ہم ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں نا تو ہماری زندگی سے خیر چلی جاتی ہے.